وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، سبحان اللہ، اور یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو ایک علم عطا کیا تھا. اللہ اکبر، اللہ نے ان کو مادی ترقی دی تھی، ایسی ترقی کہ جو دنیا والوں میں سے کسی کے پاس نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، بادشاہت دی اور فلاں فلاں چیز کی ترقی دی، بلکہ کیا، علم دیا. علم کی بات ہے، علم زیادہ عزت دیتا ہے انسان کو کسی بھی اور چیز سے بڑھ کے. اور ان دونوں نے کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر فضیلت عطا فرمائی. اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا، اور اس نے کہا، اے لوگو، ہم پرندوں کی بولی سکھائے گئے ہیں، اور ہم ہر چیز میں سے حصہ دیے گئے ہیں، بے شک یہی بہت واضح فضل ہے، علم اور بادشاہت کا بے مثال سنگم. ساتھ، علم یا طاقت ملنے پر پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ انسان فخر محسوس کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جیت رہے ہوتے ہیں ان کے ایکشنز کیا ہوتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے کیا رد عمل کیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. وقالا، دونوں کا ایک ہی ریئیکشن تھا، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین. انہوں نے یہ نہیں کہا ہم سب سے بہتر ہیں، یہ ان کی عاجزی کی انتہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم مومنوں میں سے ہیں، عباد المؤمنین، اپنے آپ کو ان کی صف میں شامل کر رہے ہیں، ان سے الگ ہو کے کھڑے نہیں ہو رہے. اور سلیمان علیہ السلام اپنے والد کے علم کے وارث بنے، کیونکہ انبیاء کا مال ورثہ نہیں ہوتا بلکہ علم ہوتا ہے. اور پرندوں کی بولی سمجھنا ایک معجزہ تھا، بلکہ ان پر حکومت کی بھی دلیل ہے. علمنا منطق الطیر، پرندے جو ہے نا باقاعدہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو خطرے اور خوراک اور مقام کی اطلاع کرتے ہیں. ملتان میں نے دیکھا ہے کہ دو ہی پرندے ہیں، چڑیا بھی کم ہے، لالی تھوڑی تھوڑی ہے، کبوتر جدھر جاؤ کبوتر ہیں، اور دوسرے کبے، ٹھیک ہے، زیادہ یہ ہیں، باقی تھوڑے. میں اتنی فیسینیٹ ہوتی ہوں جب ایک سیکنڈ میں سارے کبوتر ایک خاص ڈائریکشن پہ اڑ کے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ پہلے سے طے کرتے ہیں ہم نے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، کیا کرنا ہے، کتنا اونچا اڑنا ہے. اگر ان کی کمیونیکیشن آپس میں نہ ہو تو کٹھے نہیں اڑ سکتے، کٹھے اڑتے ہیں اور کٹھے ہی تیزی سے پتہ نہیں کہاں کہاں دور 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 تک کٹھے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کو رستہ کون بتاتا ہے، میرے رائٹ جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، کدھر جانا ہے، کدھر نہیں، اور پھر کہاں جا کے بیٹھ بھی جانا ہے، یہ کہاں سے کیسے ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اللہ ان کو علم دیتا ہے، اور ان کو ایسا علم اللہ نے دیا ہے، ان کی اپنی بولیاں ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کیا پتا ان کے اندر ہی کوئی سسٹم لگا ہوا ہو، کوئی وائرلیس ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ نے پہلے علم کا ذکر کیا، پھر وراثت کا ذکر کیا، پھر سلطنت کا ذکر کیا، پہلے علم، پھر نبوت، پھر سلطنت. اور پھر یہ کہ انہوں نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کے فضل کے اظہار کے لیے. اور کائنات کی ہر مخلوق کا نا اپنا مقام اور اہمیت ہے، پرندوں کی اپنی جگہ ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ پرندوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں جب پڑھا رہی تھی تدبر میں ایک سورہ، اس وقت مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ چائنا میں ایک دفعہ کچھ سائنسدانوں نے دیکھا کہ پرندے آتے ہیں اور فصلیں چگ جاتے ہیں، تو انہوں نے پرندے مارنے شروع کر دیے، پرندے مار 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 کے تو کیا ہوا، فصلیں ساری سوکھ گئیں. کیڑے جو تھے نا، جو پرندے آ کے چگتے تھے، وہ فصلوں کو ہی کھا گئے. اور پھر انہوں نے دریا کا رخ موڑا، اس سے وہ جہاں انہوں نے دریا لے گئے وہ ادھر ہی پانی اندر ہی چلا گیا. تو اللہ کے نظام میں دخل نہیں دینا چاہیے، ہر مخلوق کا ایک حق ہے. بلا وجہ ہر چیز کو مار مار کے ختم نہ کریں. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر اکٹھے کیے گئے جو جنوں اور انسانوں اور پرندوں میں سے تھے، پھر وہ گروہوں میں تقسیم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی کہنے لگی، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں. سبحان اللہ، ان آیات میں ایسا منظر نظر آتا ہے جو شاید انسانی تاریخ میں دوبارہ نہیں دیکھا گیا. یہ کائنات کی عظیم ترین زیر زمین عسکری طاقت ہے، اور سب سے چھوٹی مخلوق، ایک اوپر لشکر جا رہا ہے اور ایک نیچے لشکر ہے. اوپر والا گزرنا چاہ رہا ہے اس علاقے سے، تو ان کی کوئین ملکہ کہتی ہے، دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، لہذا تم اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ادخلوا مساکنکم، اپنا دفاع کر لو ورنہ ماری جاؤ گی. سلیمان علیہ السلام صرف ایک نبی، ایک عالم، ایک بادشاہ ہی نہیں تھے، ایک عظیم منتظم ایڈمنسٹریٹر تھے، اور بیک وقت جنوں، انسانوں، پرندوں اور باقی مخلوقوں کو سنبھال رہے تھے، اور وہ ان کو ڈسپلن میں رکھتے تھے. فہم یوزعون، یاد رکھیے، کامیابی نظم و ضبط میں ہے، ڈسپلن میں ہے، ترتیب میں ہے، آرگنائزیشن میں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ آرگنائزیشن صرف انسانوں میں نہیں، پرندوں میں ہے، چیونٹیوں میں ہے. چیونٹی نے صرف اپنی جان نہیں بچائی کہ بھاگ جاؤں میں تو جا رہی ہوں، باقی جانے ان کا کام، بلکہ پوری بستی کو پکارا، معاشرتی ذمہ داری ادا کی. چیونٹی نے یہ نہیں کہا سلیمان اور اس کا لشکر ظالم ہے، کہا وہم لا یشعرون، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. یہ انصاف کی انتہا ہے، انصاف کی انتہا کہ کسی انسان کو غلط نہ سمجھا جائے اور اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے کہ اس نے اگر یہ کام کیا ہمیں غلط لگ رہا ہے، لیکن اصل میں ان کو پتا نہیں تھا کہ یہاں کون بستا رہتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ چونٹی کی گفتگو میں پکار بھی ہے، خطرے کا ذکر بھی ہے، اور پھر اس کی وجہ بھی بتا رہی ہے. ایک مکمل کمیونیکیشن پروٹوکول ہے، گھروں میں گھس جاؤ ان کو پتا نہیں چلے گا، عذر بھی دیا. چونٹی بھی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام منظم فوج رکھتے ہیں، وہم یوزعون، اور چونٹیوں کے لیے لا یحتمنکم کا لفظ استعمال کیا. چونٹی کا جسمانی ڈھانچہ گوشت پوست کی بجائے ایک کٹن نامی یا کائٹن نامی سخت مادے سے بنا ہوتا ہے جو شیشے کی طرح سخت ہوتا ہے، اور دباؤ پڑنے پر یہ جسم کچلتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے، کرش ہو جاتا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے یہ لفظ استعمال کیا، یحتمنکم. اور پھر ان کا جو مواصلاتی نظام ہے، کمیونیکیشن سسٹم ہے، وہ بھی کتنا زبردست ہے. وہ کہتے ہیں کہ آواز کے ارتعاش سے بھی وہ ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہیں. وہ تو سلیمان علیہ السلام کو پتا ہمیں تو ہم تو سن بھی نہیں سکتے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کم سے کم آواز سننے کی بھی صلاحیت بخشی ہوئی تھی. آپ نے دیکھو کہ عام لوگوں میں بھی کچھ لوگ چھوٹی سی آہٹ بھی سن لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑا بڑا شور بھی نہیں سن پاتے. انسانوں میں سے بھی یہ لیول فرق ہوتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا لیول تو کہیں سپر تھا کہ انہوں نے چیونٹی کی آواز سن لی. اچھا، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ ہمارا آواز نہیں سن سکتے. چیوٹی کی ہر جو مخلوق کیڑے مکوڑے گزرے ان کی باتیں سننے سمجھنے لگے تو ہمارا حال کیا ہو. انسانوں کی سننا مشکل ہے تو باقیوں کی تو بہرحال اس کی آواز کتنی باریک فریکوینسی پر تھی اور انہوں نے سن لی. اچھا، سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چیوٹی کو کچلنے سے بچا لیا، بلکہ انہوں نے اس پورے واقعے کو اللہ کی نعمت قرار دیا. فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اب یہ تیسرے پیغمبر ہیں جو کہہ رہے ہیں ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، حالانکہ خود بھی صالح ہیں. تو وہ اس کی اس بات پر ہنس کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے. کیا تڑپ ہے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے کہ تو راضی ہو جائے. کیونکہ اصل چیز ہے اللہ کا راضی ہونا، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. یہ آیت سلیمان علیہ السلام کے اعلیٰ ظرف، عاجزی اور ان کے اللہ سے گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر جب انہوں نے وہ آواز سنی تو تبسم ضاحکا، تبسم اور دہک دونوں اکٹھے استعمال کیے گئے. تبسم ہوتا ہے صرف جو چہرے پر آتا ہے، لیکن یہ جو خوشی کی انتہا جب ہوتی ہے نا اور وہ پھیل جاتی ہے اور کبھی اس میں آواز بھی شامل ہو جاتی ہے، وہ دہک ہوتا ہے. یعنی کیوں ہنسے تھے؟ ایک تو اس بات پہ شکر کرتے ہوئے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ گئی اس کی، اور اب ہم ان کو لتاڑیں گے نہیں، چونٹیوں کو. اور دوسرا، چونٹی کا حسن ظن، کتنی پازیٹو تھنکنگ ہے کہ سلیمان کا لشکر جانتا نہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے. یہ حسن ظن جو ہے یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی. اور پھر آپ دیکھیں اتنی بڑی سلطنت کے بادشاہ اور اتنی زیادہ عاجزی، کہ جب یہ سارا کچھ سمجھ آ گیا اور چیونٹی کا حسن ظن اور وہ سارا کچھ، تو فوراً دعا کرنے لگ گئے جو ہر مومن کے دل کی پکار. نمبر ایک، شکر کی توفیق مانگی، کیونکہ شکر کرنا بھی ایک نعمت ہے. پھر ان نعمتوں پر جو خود کو ملی اور جو والدین کو ملی، داؤد علیہ السلام کو ملی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے اتنے شکر گزار بندے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ آج ہم جو کچھ ہے نا، اس میں ہمارے والدین کا بھی قصہ ہے. اکثر لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور نہ سمجھتے ہیں، والدین کی کوششوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو بیکار سمجھتے ہیں. اصل شکر گزار بندے ہوتے ہی وہ ہیں کہ جو والدین کی کوششوں کو اور والدین کے ذریعے ملنے والے انعامات کو، بعض اوقات ان کی کوشش ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کا سٹیٹس ہوتا ہے، ان کی کوشش کم، ان کا سٹیٹس کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو بہت سی فیسلٹیز مل جاتی ہیں، بہت سی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن انسان اس کو سمجھتا ہی نہیں. لہذا شکر بھی ادا نہیں کرتا اور دعا بھی نہیں مانگتا. اور پھر شکر صرف زبانی کلامی نہیں, اللہ ایسے عمل کی توفیق دے جو آپ کو پسند آ جائے, اور وہ کیا ہے کہ ایسا کام جو تجھے راضی کرے, اور نیک لوگوں کی رفاقت چاہیے تاکہ میں بھی نیک رہوں. تو سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت بڑا ہوں, میں بڑا قابل ہوں, بلکہ کہا مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے. کتنا کچھ انہیں ملا تھا, کیا وہ خود نیک نہیں تھے؟ ہم تو پتہ ہمیں کچھ ملے تو ہم سمجھتے ہیں ہم چونکہ بڑے نیک ہیں اس لیے ہمیں ملا, اور وہ کہتے ہیں مجھے نیک بندوں میں شامل کر لے. وتفقد الطیر, اور انہوں نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا ہے مجھے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا, یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے, یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا, یا اس کو ضرور ذبح کر ڈالوں گا, یا ضرور وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لے کر آئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت حکمران کے سلیمان علیہ السلام کتنے زیادہ نظم و ضبط والے تھے, باریک بین تھے, اور ان کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کتنا زیادہ تھا. اور کامیاب لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ فزیکل انسپیکشن کرتے ہیں, سب کو دیکھتے ہیں کہ کون پرندہ ہے یہاں, کون نہیں, کون جن اور کون انسان اپنی ڈیوٹی سے غائب ہے. یعنی ایک کامیاب لیڈر جو ہے وہ صرف بڑے بڑے معاملات نہیں دیکھتا, بلکہ مائکرو مینجمنٹ پر بھی نظر رکھتا ہے کہ کام ہو کیسے رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہزاروں پرندوں کے جھنڈ میں ایک چھوٹے سے ہدہد کی کمی محسوس کر لینا, یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا سسٹم کتنا الرٹ تھا, کہ انہیں فوراً پتا چل گیا کہ آج ایبسنٹ کون ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے پہلے سزا کا ذکر کیا تاکہ ڈسپلن برقرار رہے, لیکن ساتھ ہی بسلطان مبین کی شرط رکھ کے ثابت کیا کہ وہ اندھا دھند ظلم نہیں کرتے, کیونکہ اگر ماتحت کے پاس اپنی غلطی یا غیر حاضری کا معقول عذر ہو تو اسے سنا جائے گا. یہ رول آف لا کی ایک بہترین مثال ہے. اور ہدہد جو ہے یہ ایک بہت ہی سمجھدار پرندہ ہے, اور اگر کبھی آس پاس نظر آئے تو ہوشیار رہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ پرندوں میں معاشرتی درجہ بندی بھی ہوتی ہے اور سوشل ہیرارکی بھی ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ان کی کچھ ڈیوٹیز بھی تھیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک اچھا منتظم ایڈمنسٹریٹر کون ہوتا ہے, نہ تو اتنا نرم ہو کہ لوگ اسے ہلکا سمجھ کے جو چاہیں کرتے پھریں, اور نہ اتنا سخت ہو کہ عذر سننے کا بھی انکار کر دے, مجھے تمہارا کوئی عذر نہیں چاہیے, درمیان میں رہے. سلیمان علیہ السلام نے پہلے کیا کہا, شاید میری نظر سے ہو جائے, مالی لا ارا الحدود, کیا وجہ ہے مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا, اپنے اوپر لی پہلے بات. اور جب یقین ہو گیا کہ واقعی نہیں ہے تو پھر پوچھا کہاں غائب ہے, یعنی پہلے اپنی معلومات کی تصدیق کی پھر فیصلہ کیا. ہو میں کہا غیر بعید, تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حدود آ گیا, کہنے لگا میں نے اس کا احاطہ کیا جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا, اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. بے شک میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے, اور وہ ہر چیز میں سے حصہ دی گئی ہے, اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. اب ہدہد کی غیر حاضری دراصل ایک بڑے مقصد کا پیش خیمت, اس کے پیچھے ایک مقصد تھا, اور ایک چھوٹے سے پرندے کی حیرت انگیز ذہانت اور عظیم الشان انسانی سلطنت کا انکشاف کرنا. تو یہاں سے ملکہ بلقیس کا قصہ شروع ہوتا ہے. اور آپ علم کی طاقت دیکھیے, وہ کہتا ہے احط بما لم تحط بہ, سبحان اللہ, مجھے وہ پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا. ایک ہدہد چھوٹا سا پرندہ کہہ رہا ہے, بادشاہ کو کہہ رہا ہے, ایک نبی کو کہہ رہا ہے, میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ علم کتنے فائدے کا ہے, کہ ایک پرندے کو بھی عزت دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کا یہ قول یہاں ذکر کرتے ہیں قرآن میں. وہ لوگ اپنے اوپر سخت ظلم کرتے ہیں جو علم حاصل کرنا چھوڑ دیتے ہیں. علم آپ کو با اعتماد بناتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے صرف نہیں کہا میں خبر لایا ہوں, کہا بنبع یقین, یقینی خبر لایا ہوں, اور بالکل اوتھینٹک, سنی سنائی بات نہیں, خود مشاہدہ کر کے آیا ہوں. اور ہدہد کی نظر نے صرف یہ نہیں دیکھا کہ وہاں لوگ رہتے ہیں اور وہاں ایک عورت کی حکمرانی ہے اور شان و شوکت ہے اور عظیم سلطنت ہے, بلکہ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ وہاں سورج کی پرستش کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہدہد ایک لمبا سفر کرنے والا پرندہ ہے, اور یہ پرندے ہجرت یا مائگریشن کے دوران سینکڑوں میل کا سفر کرتے ہیں. اب فلسطین جہاں سلیمان علیہ السلام تھے, اور یمن جہاں ملکہ سبا کا علاقہ تھا, اس کا فاصلہ اس پرندے کے لیے طے کرنا ناممکن نہیں تھا, ممکن تھا. کتنا اڑا ہوگا, کہتے ہیں تقریباً 1500 کلومیٹر ہے شاید, گیا اور پھر واپس آیا اور خبر لے کر آیا, اور ایک مشن پر ہے اور اڑ اڑ کے ہلکان ہو رہا ہے, اور خبر لے کر آ رہا ہے پیغمبر کے پاس، یعنی ڈیوٹی فل بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ یعنی اس کا یہ ذمہ ہو کام کرنے کا، لیکن وہ ٹائم پر واپس پہنچا نہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی غیر حاضری محسوس کی، کیونکہ انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے، یہ ایک واضح دلیل ہے، ورنہ غیب جانتے ہوتے تو کہتے ہاں مجھے پتا وہ کہاں گیا ہے. اور پھر دیکھیے ان کا ظرف دیکھیے کہ انہوں نے یہ جملہ سن کے مائنڈ نہیں کیا کہ اس نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے. یہ مثالی حکمران کا ظرف ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ناسمجھ لوگ آ کے بلنٹلی کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جو آپ کو چبھتی ہے، اچھی نہیں لگتی، اور آپ اس پر اظہار بھی نہیں کرتے کہ آپ کو برا لگا ہے. یہ ہے آپ کا باوقار ہونا، ہر چھوٹی بڑی بات پہ موڈ آف کر لینا، ہر چھوٹی بڑی بات کو یہ کہہ کے کہ میں بہت سینسیٹیو ہوں، اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنی بد اخلاقی کو ایک جواز فراہم کرنا. ٹھیک ہے، برا لگتا ہے تو انسان کو برا لگتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی آ جاتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو دل میں بٹھا کے پالنا اور بڑا کرتے رہنا اور ہر وقت خود مسکین بنے رہنا اور یہ سمجھنا کہ میں مظلوم ہوں، سارے ہی لوگ ظالم ہیں، یہ ایٹیٹیوڈ بہت نقصان دہ ہوتا ہے انسان کے لیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے بات سنی، اور اگر وہ اسی بات پہ غصے میں آ جاتے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا جو آپ کو نہیں پتا، تو وہ کہتے چلو بیٹھو اپنی جگہ پہ، تم کون ہو پتا کرنے والے، کہہ سکتے تھے، بادشاہ تھے، عام طور پہ تو یہی رویہ ہوتا ہے بڑوں کا، لیکن انہوں نے بات سنی. تو کبھی کبھی نا کسی چھوٹے سے انسان یا بچے کی بات بھی سن لینا، یا کسی کی چھوٹی سی اطلاع انفارمیشن لے لینا، تاریخ کا رخ بدل دیتی ہے، آپ کی زندگی بدل کے رہ جاتی ہے. اور ہدہد نے وہاں ان کے تخت کو عظیم کہا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت تو بہت ہی عظیم تھی، لیکن ایک پرندے نے یہ جج کر لیا کہ ملکہ بلقیس بھی کچھ کم نہیں. اور آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے پاس کوئی بہت اچھی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ لیپ ٹاپ ہے، کوئی کہے اچھا یہ آپ کے پاس ایپل کا لیپ ٹاپ ہے، آپ کو پتا فلاں کے پاس بھی ہے. اچھا یہ کسی کا کہنا کیا آپ کو اچھا لگتا ہے؟ ایسی باتیں نہیں اچھی لگتی، بھئی ہے وہ اس کے پاس، اس کا اس کے لیے، میرا میرے لیے، مجھے کیوں بتا رہے ہو کہ اس کے پاس بھی ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام نے یہ بھی مائنڈ نہیں کیا کہ جب اس نے کہا کہ ملکہ کا تخت بڑا عظیم ہے، کیا شان ہے ان پیغمبروں کی کہ اللہ نے ان کو اتنا نوازا اور اتنے ہمبل ہیں کہ وہ ایسی باتوں کو مائنڈ نہیں کر رہے. ہمارے سامنے تو کوئی کسی کی تعریف کر دے تو ہم سے وہ ہضم نہیں ہوتی، کیوں کر دی؟ کسی کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہماری نگاہوں میں کچھ نہیں. وجدتھا وقومھا یسجدون للشمس من دون اللہ. مزید ہدہد کہتا ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا یہ راہ نہیں پاتے. یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین سے ہر چھپی ہوئی چیز کو نکال لاتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو رب ہے عرش عظیم کا. ایک طرف مادی ترقی اور دوسری طرف روحانی اندھیرا، جسے حدود نے بھی محسوس کر لیا. یوں لگتا ہے کہ جیسے بعض جانور انسانوں سے بھی زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، کیونکہ ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، لہذا ان کے نزدیک بڑی حیرت کی بات ہے کہ کوئی سورج کو سجدہ کرے. تو اس نے سب سے پہلی چیز جس کا مشاہدہ کیا وہ ان کا مخلوق کی بندگی کرنا تھا. اور یہ سولر ورشپرز جو ہوتے ہیں یہ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور شیطان نے ان کے شرک کو خوش نما بنا دیا ہے، یہ بھی اس نے جائزہ لے لیا کہ وہ اپنے اس کام پر کوئی پشیمان بھی نہیں، برائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عبادت تو اس کی ہونی چاہیے جو خالق ہے. اور یہ خب آ کا لفظ بڑا گہرا ہے، آسمانوں سے بارش برسنا، زمین سے پودے اگنا، معدنیات کا نکلنا، یہ سب خب ہے، چھپی ہوئی چیز باہر آ گئی. اور بیج سے پودا بننے کا عمل اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، تو اس کا ذکر کرتا ہے. قال سننظر، سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم عنقریب دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. یعنی اتنی تم کہانی سنا رہے ہو، ہم اس کی تحقیق کریں گے، ایک اچھا لیڈر ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا میرا یہ خط لے جاؤ، پھر اسے ان کی طرف ڈال دینا اور ان سے ہٹ جانا، پھر دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں. کام بھی دے رہے ہیں، تمیز بھی سکھا رہے ہیں کہ ڈال کے وہاں کھڑے نہیں رہنا، دیکھتے ہوئے اب کیا کر رہے ہیں، ایک طرف ہو کے کھڑے ہونا. یہ بھی ایک ادب اور تمیز کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے کہاں کس جگہ کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کی جگہ کون سی ہونی چاہیے. مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کے اندر ایک ادب آداب کا خیال رکھتا ہے، اور بہت سے لوگ دین پڑھ کے بھی ان کو نہیں سمجھ آتی، کہ کس کا کیا مقام ہے. وہ ایک نان مسلم ملکہ ہے, سلیمان علیہ السلام ادب سے کہا کے بھیج رہے ہیں, خط ڈال کے ایک طرف ہو جانا, غیر جانبدانہ طریقے سے پرکھنا, جذباتی نہ ہونا, فیکٹس کو لے کر آنا, سننظر ہم دیکھیں گے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ خط صرف پیغام نہیں تھا, ملکہ کی عقل کا امتحان بھی تھا. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی قاصد خط لانے والا سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو لوگ رسمی سا جواب دیتے ہیں, لیکن اگر وہ ہٹ جائے تو اپنی اصلیت پہ آ جاتے ہیں, دوسروں کے سامنے بعض اوقات پوری بات نہیں کرتے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو اچھی طرح سمجھا کے بھیجا, اور پھر آپ دیکھیے کہ فوراً لشکر کشی بھی نہیں کی ان پر, اور سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو ایک ڈرون کے طور پر یوز کیا جو خبریں لے کر آتا ہے. وسائل کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کا فن ہے. سلیمان علیہ السلام نے حدود کو یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے پاس جا کے کوئی تقریر کرنا, کبھی کبھی خاموشی اور مشاہدے سے زیادہ معلومات حاصل ہوتی ہیں. قالت یا ایہا الملہ, خط آ گیا ہے, پڑھ رہی ہے ملکہ, اور پھر کہتی ہے اے سردارو, میری طرف ایک معزز خط ڈالا گیا ہے, بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے, اور وہ اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس فرما بردار بن کر چلے آؤ. اب آپ دیکھیے کہ خط نے تو پوری سلطنت میں ہلچل مچا دی, اور ملکہ سبا کس دانشوری سے کام لیتی ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لیتی ہیں, ان سے مشورہ کرتی ہیں اب کیا ہونا چاہیے ہمارا نیکسٹ. یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ایک خط آیا, کہتی کتاب کریم, نوبل لیٹر, بہت معزز خط آیا ہے, بادشاہ کی طرف سے آیا ہے, اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اور اس کا کانٹینٹ یہ ہے. جو دانا ہوتا ہے نا, عقل مند, وہ اپنے حریف کی عظمت کو پہچان لیتا ہے. تو متن سے پہلے اس کی ساخت سے ہی ماپ لیا کہ بھیجنے والا کوئی معمولی انسان نہیں ہے, یہ کسی بڑے سمجھدار انسان کی طرف سے آیا ہے. اور صرف تین ہی باتیں ہیں اس میں, کس کی طرف سے ہے اور کس کے نام سے شروع کیا گیا اور کیا چاہتے ہیں, بس سرکشی چھوڑ دو, مطیع ہو جاؤ. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ ملکہ کے اندر بھی کتنی میچورٹی ہے, اور پھر یہ ہے کہ سفارتی آداب سے, ڈپلومیٹک پروٹوکول سے بھی واقف ہے, خط چھپا کے نہیں رکھ دیا, پھینک نہیں دیا, اور مشورہ کرتی ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبن أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين
قالت يا أيها الملأ کہنے لگی ہے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو یعنی میں ہمیشہ تمہیں ساتھ لے کے چلتی ہوں اچھا لیڈر ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے اکیلے فیصلے نہیں کرتا انہوں نے کہا بڑی قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا اختیار تو آپ کو ہے آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں سبحان اللہ یعنی کتنی دانا ملکہ تھی کہ اتنے بڑے بڑے جرنیلوں اور فوجیوں اور سخت جنگجو لوگوں اور قوت والے لوگوں سب کو کنٹرول بھی کیے ہوئے تھی اور وہ اس کے حکم کے تابع تھے یہ کوئی معمولی صلاحیت ہے ایک عورت ہماری چار بچے نہیں کنٹرول کر سکتی روتی پیٹتی رہتی ہے بچوں نے مجھے پاگل کر دیا ہے اکثر مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں ان بچوں نے مجھے پاگل کر دیا دیکھیں اس ملکہ سبا کو پوری فوج کو کنٹرول کیا ہوا اور وہ کس طرح اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں یعنی ایک طرح سے بادشاہت بھی ہے شاہی وقار بھی ہے اور جمہوری طرز فکر بھی ہے مشاورت بھی ہے سیاسی فراست بھی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو ریاست تھی یہ تجارتی لحاظ سے ایک امیر قوم تھی اور اسی لحاظ سے پھر اس کی حفاظت کے لیے ایک طاقتور فوج بھی ناگزیر تھی اور لیڈرشپ بھی بڑی اعلیٰ درجے کی تھی اور پھر کامیاب طریقے سے حکمرانی کر رہی تھی درباریوں کا جواب دیکھیے اولو قوہ اولو بأس شدید قوت والے ہیں سخت جنگجو ہیں ہم مقابلہ کریں گے آپ دیکھیے کہ مشورہ کس لیے کیا جاتا ہے مشورہ بظاہر لگتا ہے شاید کمزوری کی علامت ہے کہ اسے خود فیصلہ نہیں کرنا آتا تو ہم سے پوچھتی ہیں اصل میں مشورہ جو ہے بظاہر دوسروں سے کیا جاتا ہے لیکن آپ کے اپنے بند گوشے کھل جاتے ہیں مائنڈ کے ذہن متحرک ہو جاتا ہے میوچل ڈسکشن ہوتی ہے اس میں سوچنے کے دائرے کو بڑھا دیتا ہے سوچ کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے آپ کو انفرادیت انڈیویجولزم سے نکال کر آفاقیت یونیورسلزم کی طرف لے جاتا ہے اور یہ انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے اگر آپ آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں ڈسکشن کرتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ مشورے کرتے ہیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، اپنے تجربے میں دوسرے کے تجربے کو شامل کر لیتے ہیں، تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور مشورہ اس بات کا ذریعہ کہ آدمی کسی خول میں رہنے والا نہ ہو، آئسولیشن میں نہ رہے، لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھے، تو صرف اپنی وزڈم پر نہ بھروسہ کرے، اوروں کو بھی شامل کرے، اور ایک ریاست کے منظم ہونے کی علامت بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ طاقتور ہونا اچھی بات ہے، لیکن طاقت کا استعمال صحیح طریقے پر اور صحیح وقت پر ہونا یہ حکمت ہے، ڈپلومیسی کا تقاضا ہے۔ وہ قوم جو مقابلہ کر سکتی ہے، بڑے سے بڑے کرائسس کا مقابلہ کر سکتی ہے، وہ اندھا دھند فیصلہ نہیں کر رہے۔ اب وہ کہتے ہیں گیند ملکہ کے کورٹ میں ڈال دی، اب آپ بتائیے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے یا کوئی اور رستہ امن کا نکالنا ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، کہنے لگی بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے اجاڑ دیتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے، اور میں ان کی طرف ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ کیا زبردست ڈیسیژن ہے، سیاسی پختگی، نفسیاتی بصیرت، جنگ کی بجائے امن کا رستہ اختیار کیا، اور وجہ بتائی کہ جنگ سے نقصان ہوتا ہے، اور ایک حقیقت ہے کہ عزت دار ذلیل ہو جاتے ہیں، اس قوم کی ایلیٹ اپنا شرف کھو دیتی ہے، بڑے بڑوں کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ملکہ جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام کے اس عمل کو ایک ٹیسٹ کے طور پر لے رہی تھی، یعنی ایک ماہر نفسیات کے طور پہ سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ سلیمان علیہ السلام اگر دنیا دار بادشاہ ہوتے تو وہ قیمتی تحائف دیکھ کے خوش ہو جائیں گے اور دشمنی ٹھنڈی پڑ جائے گی، اور اگر واقعی اللہ کے نبی ہو تو مال و دولت سے متاثر نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک ڈیٹا کلیکشن مشن تھا، اور دیکھنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور جب مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے تو لڑنا دانش مندی نہیں۔ اچھا لیڈر جو وہ تباہیوں کو سامنے دیکھتے ہوئے فیصلہ لیتا ہے، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے فیوچر کو سامنے رکھ کے اپنی موجودہ زندگی کو گزارتا ہے، اور پھر کسی انسان کے کردار کو مال کے ذریعے پرکھا جاتا ہے کہ مالی معاملات میں اس کا طرز عمل کیا ہے۔ ملکہ بلقیس نے یہی کسوٹی استعمال کی۔ اب کہتے ہیں کہ جو وہ ان کا ملک تھا وہ سونے، جواہرات اور خوشبوؤں کے لیے مشہور تھا، اس نے بہت بیش قیمت تحائف تیار کیے کہ سلیمان علیہ السلام مروب بھی ہو جائیں اور پھر یہ کہ حملہ نہ کریں۔ لیکن اب ہوتا ہے کیا، فلما جا سلیمان، تو جب وہ سلیمان کے پاس پہنچے تحفے تحائف لے کر، اس نے کہا کیا تم مجھے مال کے ساتھ مدد دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے جو مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے پر خوش ہوتے رہو، ان کی طرف واپس لوٹ جاؤ، بس اب ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم ضرور انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ یاد رکھیے، مادی دولت روحانی عظمت کے سامنے بے وقت ہوتی ہے۔ مال دیکھتے ہی سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا کہ میرے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے، مجھے تمہارا مال نہیں چاہیے، علم اور ایمان ہو تو دنیا کے ہیرے جواہرات پتھر کی طرح نظر آتے ہیں۔ انہیں کہا کہ ہم دین پہ خوش ہیں، تم اپنے تحفے سے خوش ہوتے رہو، اپنے مال سے خوش ہوتے رہو۔ کچھ لوگ دین پا کر خوش ہوتے ہیں اور کچھ مال پا کے خوش ہوتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام نے اب یہاں نرمی کی بات نہیں کی بلکہ سختی سے بات کی۔ جاؤ ملکہ سے کہہ دو کہ اب ہم لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے وہی لفظ دہرائے جو ملکہ نے کہے تھے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، ہم وہاں کے بادشاہ لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ذلت تمہارا مقدر ہوگی۔ اور یہاں ایک بڑا عام سبق ہے کہ حق کی دعوت دینے والے کو مال کی لالچ میں نہیں آنا چاہیے اور اپنا طرز زندگی نہیں بدل دینا چاہیے۔ قال یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جائیں؟ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر پوری قوت رکھنے والا بہت امانت دار ہوں۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام تخت منگوا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ملکہ پہ ثابت کریں کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس صرف مادی طاقت نہیں، غیبی طاقت بھی اللہ نے انہیں عطا کی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب تخت آ گیا تو ساری سلطنت آ گئی۔ اب یہ جو عفریت ہوتا ہے جنوں کی، وہ قسم ہوتی ہے جو بہت چالاک اور قداور ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، اور کہا کہ میں امانت دار بھی ہوں۔ محض طاقت کافی نہیں ہوا کرتی جب تک امانت ساتھ نہ ہو۔ اور اس نے کہا کہ میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا، یعنی چند گھنٹوں میں لاؤں گا۔ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ بڑی ذمہ داری ادا کرنے کی دو بنیادی شرائط ہوتی ہیں، اور وہ کیا، ایک اہلیت کمپیٹنسی اور دوسرے دیانتداری انٹیگریٹی۔ ذمہ داری اس کو دینی چاہیے جس کے اندر یہ دو باتیں پائی جائیں، کام کرنے کے قابل بھی اور امانت دار بھی ہو. اور بہترین لیڈر جو ہے نا وہ اپنے ماتحتوں کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے اور اس کے مطابق انہیں کام دیتا ہے. قال الذي عنده علم من الكتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، یعنی سلمان علیہ السلام کے دربار میں سے، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا. آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے، سبحان اللہ، پھر جب اس نے دیکھا کہ تخت اس کے پاس رکھا ہوا ہے، کہنے لگا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. کیا ہم بھی ایسے ہی سوچتے ہیں کہ جب کوئی نعمت ملے تو اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں شکر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اور جس نے شکر کیا تو یقیناً اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جس نے ناشکری کی تو یقیناً میرا رب بہت بے نیاز نہایت عزت والا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عفریت نے گھنٹوں کی بات کی تھی، جس کے پاس علم تھا، کتاب کا علم تھا، اس نے سیکنڈ کے ہزارویں حصے کی بات کی. پھر کیا ثابت ہوتا ہے؟ علم طاقت ہے، نالج از پاور. کائنات میں مادی قوتوں سے زیادہ طاقتور علم ہوتا ہے. اور پلک جھپکنے کا دورانیہ 0.1 اور 0.4 سیکنڈ ہوتا ہے، پلک اتنی دیر میں جھپکی جاتی ہے. اتنے مختصر وقت میں سینکڑوں میل دور سے بھاری جسم تخت پورا اٹھا کے اسے منتقل کرنا، یعنی میٹر کو توانائی میں بدلنا اور پھر دوبارہ میٹر بنا دینا، صرف پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے. آج کل نا اس کے اوپر، اب جو کوانٹم فزکس ہے نا، اس میں اس پہ بہت بحث ہو رہی ہے اور ڈسکشن ہو رہی ہے اور ریسرچز ہو رہی ہیں کہ مادی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں کیسے پہنچایا جائے. یعنی آپ یہاں سے چند سیکنڈ میں کینیڈا کیسے پہنچیں؟ اگر آواز پہنچ سکتی ہے تو ہو سکتا ہے اب اگلے کچھ سالوں میں انسان بھی ایسے پہنچ جائیں. تخت سامنے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. انسان اپنی بڑی سے بڑی کامیابی کو، جو نیک انسان ہوتا ہے، وہ اللہ کا فضل سمجھتا ہے. اور پھر نعمت ملنا بھی بڑی آزمائش ہے، اور انسان کا شکر انسان کی شخصیت کو ہی بلند کرتا ہے. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، کتاب کا علم انسان کو وہ طاقت دیتا ہے جو جنوں کے پاس بھی نہیں ہوتی. پڑھنا لکھنا انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے. تخت دیکھ کے سلیمان علیہ السلام نے نعمت دینے والے پہ نظر رکھی. پوری دنیا بھی ناشکری کرنے لگ جائے تو اللہ کی شان میں کمی نہیں آئے گی. ان ربی غنی کریم. اور جس کے پاس پورا علم نہ ہو کتاب کا، علم من الکتاب، تو جس کے پاس پورا علم ہو اس کی شان کیا ہوگی؟ ربی زدنی علما. قال نکر لہا عرشہا، اس نے کہا اس کا تخت اس کے لیے انجان بنا دو، چینج کر دو کچھ. ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پا لیتی ہے یا ان میں سے ہو جاتی جو راہ نہیں پاتے. ایک اور ٹیسٹ. کیسے ٹیسٹ چل رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے. بڑا محتاط جواب دیا. اور ہم اس سے پہلے ہی علم دیے گئے تھے اور ہم تابع فرمان ہیں. آپ نے کہا فرما بردار ہو کے آ جاؤ، ہم فرما بردار ہیں. اور اسے اللہ کی طرف آنے سے انہوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ ایک کافر قوم سے تھی، اپنے قوم کے ہی دین پر تھی. سلمان علیہ السلام ملکہ کی ذہنی صلاحیت جاننا چاہتے تھے، اس کی آبزرویشن کی پاور کتنی ہے، کتنا غور کرتی ہے، کیونکہ یہی انسان کی شخصیت کو واضح کرتا ہے کہ کس کی آبزرویشن کس لیول کی ہے. کچھ لوگ بس صرف سطحی سطحی چیزیں دیکھتے ہیں، باتوں کی تہ تک نہیں پہنچتے. تو ملکہ نے انتہائی ذہانت کا ثبوت دیا. کہا ہاں ایسا ہی لگتا، وہی لگتا ہے. اس نے یہ بھی نہیں کہا نہیں نہیں یہ وہ نہیں، یہ تو تبدیل ہو چکا ہے، ہم تو ہر بات کا جواب نہیں سے شروع کرتے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ میں یہ معجزہ دیکھ کے ایمان نہیں لا رہی، بلکہ ہدہد کے خط اور قاصدوں کی واپسی کے وقت ہی سچائی جان لی تھی اور میں مسلمان ہو چکی تھی. یہاں انسانی نفسیات کی ایک بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ملکہ وذات خود ذہین تھی، لیکن اس کا ماحول، باپ دادا کا دین، اس نے اسے حق دیکھنے سے مشغول کر رکھا تھا. بعض اوقات انسان اپنے ماحول میں اتنا گم ہوتا ہے کہ وہ حق تک پہنچ سکتا ہے لیکن پہنچتا نہیں، کیونکہ ماحول کے اثر میں ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان برا نہیں ہوتا، ماحول کے اثر میں ہوتا ہے. یاد رکھیے روایات اور قومی روابط کی جو زنجیریں ہوتی ہیں وہ ہر انسان نہیں توڑ سکتا، آسانی سے نہیں توڑ سکتا. کتنے ہی لوگ ہیں وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اپنے اندر ماحول میں، کہتے نہیں گھر والے ساتھ نہیں دیتے، چینج نہیں لا سکتے، ماحول میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں. صرف اللہ کی توفیق سے انسان بھاری پتھر ہٹا سکتا ہے. اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام عقل اور فہم کو سراہتا ہے. ملکہ بلقیس کی ذہانت نے اسے کفر کے اندھیروں سے نکلنے میں مدد دی، اور ملکہ بلقیس کا جواب یہ سکھاتا ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو حتمی بات نہ کہی جائے، احتیاط والا راستہ اختیار کیا جائے، کأنہ ہوا. اور سوال کر کے طالب علم کے ذہن کا جائزہ لینا بھی ایک اچھا تعلیمی طریقہ کار ہے. قیل لہ ادخل السرح فلما رأته حسبته لجة، اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ، پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں. سلمان نے کہا یہ تو شیشوں سے بنایا گیا چکنا محل ہے. کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ کے لیے فرما بردار ہو گئی جو تمام جہانوں کا رب ہے. جیسے آنکھ غلطی کر سکتی ہے نا، حسبته لجة، یعنی وہ شیشے کا فرش کو اس نے ندی سمجھ لیا، شیشے کے فرش کو پانی سمجھ لیا، تو اسی طرح انسان کی عقل بھی غلطی کر جاتی ہے کہ سورج کو خدا سمجھ لیا. کہتی کہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، حق کو پہچان لیا. اور پھر یہ کہ پانی میں جانے سے پہلے سمجھداری سے اپنے کپڑے اوپر کیے، اس سے پتہ چلتا کہ لانگ ڈریس پہنتی تھی. اور پھر اس نے سلمان علیہ السلام کو رب نہیں کہا، کہا اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. اور اسے بھی پتہ چلتا کہ سلمان علیہ السلام کے دور میں تعمیرات کیسی تھیں، شیشے کا فرش، یا تو وہ واقعی شیشے کا ہوگا یا وہ اتنا چمکدار ہوگا، جیسے بعض اوقات آپ دیکھیں نا وہ جو ٹائلز اتنی چمکدار ہوتی ہے ایسا لگتا پانی گرا ہوا ہے. اور دنیا کی حقیقت بھی پتہ چلتی ہے کہ سرح کی طرح، یعنی حقیقت کچھ اور ہے، ہم کچھ اور سمجھے بیٹھے ہیں. حق کو پہچان کے غلطی کا اعتراف کر لینا چاہیے، ظلم تو نفسی. اور سلمان علیہ السلام کی خاموش لفظوں سے تبلیغ، یعنی مختلف طرح سے ٹیسٹ کرتے جا رہے ہیں. تو قصہ سلمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس ہمیں سکھاتا ہے کہ علم، طاقت، ٹیکنالوجی اگر اللہ کی بندگی کے تابع ہوں تو وہ پوری پوری قوموں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. بلقیس کا تخت تو سلمان علیہ السلام کے پاس پہلے ہی آ چکا تھا، اس آیت میں بلقیس کا دل بھی اللہ کے حضور جھک گیا. تو اصل جھکنا دل کا جھکنا ہوتا ہے.
قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتى تشهدون. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن ارتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي